تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اعلان کر دیا کہ بھئی ابھی سفیان کا قافلہ جا رہا ہے, جو نکلنا چاہتے ہوں اپنی خوشی سے میرے ساتھ چلیں, جو نہ چاہیں. تو تقریباً 313 اور بعض روایات میں ہے کہ 314 آدمی حضور کے ساتھ روانہ ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی چل رہے ہیں اور بالکل قسم پرسی کا عالم ہے, کوئی جنگ کا تو کوئی ارادہ ہی نہیں تھا, اس لیے نہ گھوڑے ہیں نہ اونٹ ہیں, بس گزارے کی باتیں ہیں, نہ تلواریں ہیں نہ زرہ بند ہیں نہ ڈھال ہیں, یعنی بعض صحابہ کے تو پاؤں میں جوتا بھی نہیں, پیدل چل رہے. تلاش کرتے کرتے ابو سفیان کو بھی ڈر تھا کہ ہم چونکہ مدینہ شام کے آتے تھے نا, مدینہ کے راستے سے, کہ ہم مدینہ منورہ کے حدود سے گزر رہے ہیں, لازمی بات ہے کہ مسلمان تو ہمارے خیر خواہ تو ہیں نہیں, نہ ہم ان کے خیر خواہ ہیں, تو دشمن کو تو حق ہے, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا قافلہ لٹ جائے. تو وہ بھی اپنے آدمی دوڑا کے آگے آگے خبریں لیتا تھا, پانچ پانچ دس دس میل اس کے آدمی آگے چلتے تھے کہ خبر دیں کہ اس راستے میں کوئی تمہیں کوئی حرکت کوئی فوج کوئی چیز تو نظر نہیں آئی. تو بہرحال اس کو آیا ابو سفیان خود, اس نے دیکھا کہ دو لڑکیاں بیٹھی ہوئی باتیں کر رہی ہیں, اس نے پوچھا کہ یہاں کوئی آیا, انہوں نے کہا دو بندے آئے تھے باتیں کر رہے تھے, ہم نے سمجھا کوئی نہیں. انہوں نے کہا اچھا وہ کس پہ سوار تھے؟ انہوں نے کہا اونٹوں پہ سوار تھے. انہوں نے کہا اونٹ کہاں بٹھائے تھے؟ انہوں نے کہا اس جگہ. اس نے جا کے اونٹوں کے گوبر کو جو دیکھا تو اس میں کٹلی ملی, کہنے لگا ہاں ہاں اولائے ناس من المدینہ, یہ لازمن مدینہ منورہ کے لوگ ہیں, جو کہ اونٹوں کو گٹھلیاں جو ہے صرف وہی کھلا سکتے ہیں, اور کوئی عرب ایسا نہیں جو اونٹوں کو گٹھلی کھلاتا ہو. تو صاف ظاہر ہے کہ مدینے سے ہمارا تعاقب ہو رہا ہے. تو ابو سفیان نے ایک شخص تھا جس کا نام تھا زمزم, اس کو کہا کہ بھئی تم فوراً تیز رفتار اونٹ لے لو, اور اس تیز رفتاری کے ساتھ فاصلہ طے کرو اور پہنچو مکہ مکرمہ, خبر کرو کہ میرا قافلہ جو ہے خطرے میں آ گیا ہے. لازمن مکے والے جو ہے فوراً وہاں سے لشکر بھیجیں, فوج بھیجیں, مدد بھیجیں, تاکہ قافلے کو ہم امانت و حفاظت کے ساتھ لے جا سکیں, لیکن تم نے ایسا اونٹ لینا ہے اور سفر میں کہیں آرام نہیں. بڑے بڑے عجیب قسم کے اونٹ ہوتے, اب بھی ہمارے یہاں سہارا میں, آپ کے ہاں ہندوستان راجستھان میں, ہمارے یہاں سندھ کے سہاراؤں میں, اسی طرح پنجاب کے سہاراؤں میں اب بھی وہ اونٹوں کی عجیب عجیب نسلیں ملتی ہیں, یعنی میں نے خود دیکھا ہے اور اونٹوں پہ سفر بھی کیا ہے. تو ایک آدمی نے مجھے بتایا کہ یہ اونٹ جو آپ دیکھ رہے ہیں ہم آپ کے لیے لائے ہیں کہ ذرا آپ شوق سے اس پہ سواری کریں. تو نے کہا کہ جناب اس اونٹ کی تو عادت یہ ہے کہ جب ہم اس پہ سفر کرتے ہیں نا, تو یہ جب ناک سے ہم ناس کھینچتا ہے نا کر کے, تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ 100 میل کا فاصلہ کر چکا ہے. 100 میل کے بعد تو یہ صرف ناس کھینچتا ہے, اور چلنے کا یہ عالم ہے کہ آپ بالکل بلا مبالغہ پانی کا پیالہ بھر کے ہاتھ میں رکھ لیں وہ نہیں گرے گا, پانی نہیں گرے گا قطعاً, سوال پیدا نہیں. یہ ابھی جو عرب کو پیش کیے جاتے ہیں ایسے اونٹ نہیں ہوتے, وہاں اونٹ تو بڑی بڑی چیز ہوتی ہے, بڑی بڑی قیمتی ہے, یعنی بالکل آپ پیالہ دودھ کا بھر کے ہاتھ میں رکھ لیں اور ان پہ بیٹھ جائیں, مجھا رہے ہیں کہ اس پہ تو ذرا گر جائے ہوا ہے. اور اتنا تیز چلتے ہیں نا جی, آپ تصور نہیں کر سکتے. صحرا میں تو جیپیں فیل ہو جاتی ہیں, اونٹ نکل جاتا ہے جیپ سے, یعنی 4-wheeler گاڑیاں جو ہیں وہ بھی رہ جاتی ہیں, لیکن اونٹ ہو نسل والا ایسے نہیں. تو بہرحال اس نے اونٹ لیا, وہ بھاگا جا, اس نے کیا کیا, اب بدبخت دیکھے نا کیسے, اس نے جناب پہلے تو اونٹ کو زخمی کیا, جب مکے کے قریب پہنچ گیا اونٹ کو تلوار کے ساتھ, اور پھر یہ ہے کہ وہ سارا خون جو تھا اپنے اوپر ڈالا, اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے, اور وہاں سے چیخنا شروع کیا, الغوث الودد الغوث الغوث یا قریش الغوث یا قریش. اب قریشی بھاگ رہے ہیں, او کیا بات ہے, بات تو کرو, بات نہیں کرتا, اونٹ دوڑا ہے چلا جا رہا ہے, جو آتا ہے اس کے پیچھے دوڑا ہے, جو آتا ہے اس کے پیچھے دوڑا ہے, کہ بھی کیا ہو گیا, اونٹ زخمی ہے, بندہ زخمی ہے, خون سے لت پت ہے, لیکن نہ تو اترتا ہے بدبخت اونٹ سے اور نہ بات بتاتا ہے, وہ چیخ رہا ہے مدد مدد الغوث الغوث. چلتے 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 جناب وہ کعبہ شریف کے باہر آیا, اونٹ وہاں بٹھایا اور دوڑ کے کعبہ شریف کے اندر چلا گیا, الغوث الغوث الغوث. پچھلے میں سارا مکہ اکٹھا کر لیا نا, اس اعلان کرنے والے تو عجیب ہوتے ہیں, اس نے پورا ایک ٹینشن پیدا کر دی نا سارے مکے میں, بھاگ رہے ہیں ادھر سے آ رہا ہے ادھر سے آ رہا ہے ادھر سے آ رہا ہے, زخمی ہے خون میں گرا ہوا ہے, بات نہیں کرتا, کہتا ہے مدد کرو مدد کرو. جب مکے میں پہنچا تو پورا حرم بھر گیا, سر لوگ آنے کیا بات ہے, کیا بات, ابو سفیان تو خطرے میں. اسی طرح جو عاتقہ بنت عبد المطلب نے خواب دیکھا تھا, یہ عبد المطلب کی بیٹی ہیں, عباس کی بہن. حضرت عباس ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے, بعد میں تو الحمدللہ اسلام لے آئے, اور عبد المطلب کے بیٹے ہیں ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی بہن تھی عاتقہ. عاتقہ نے خواب دیکھا تھا کہ ایک آدمی آتا ہے, آواز لگاتا ہے کعبے میں کہ یا آل الغدر قوموا الى مسارعکم بعد ثلاثن, کہ اے غدار قوم کی نسائن غدر والو, تین دن کے بعد اپنے قتل کی جگہوں پر جانے کے لیے تیار ہو. میں حیران, اس آدمی نے کعبے میں آواز دی, صفا پہ آواز دی, جبل ابی قبیس پہ چڑھ گیا آواز دی, پھر جبل ابی قبیس سے اس نے ایک پتھر پھینکا, اور وہ پتھر کوئی ایسا عجیب پھینکا گیا کہ اس کا ایک ایک ذرہ, ایک ایک ریزہ جو تھا تمام کفار قریش کے گھر میں پہنچ گیا. یہ خواب ہے, خواب دیکھ رہی ہے بیچاری. صبح اس نے خواب اپنے بھائی کو بتایا, اچھا ولید اس کا بھائی, اس نے بھی وہی خواب دیکھا. اب ان نے کہا کہ کسی کو بتائیں نہیں, لیکن بات نکل گئی, ابھی جہل کو پہنچی. تو اس نے حضرت عباس ابھی اسلام نہیں لایا, کہا عباس یہ کیا بات ہے, پہلے تم لوگوں میں سے بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب سے ایک اللہ کے نبی پیدا ہوا. اس نے کہا میں نبی ہوں, میری نبوت کو مانو, اب تمہاری عورتیں بھی نبوت کا دعویٰ کرنے لگ گئی ہیں. نے کہا وہ کیسے, نے کہا تمہیں پتہ نہیں کہ عاتقہ نے کیا خواب بنایا ہے کہ تین دن کے بعد جاؤ اور ایسے پتھر پھینکا اور ہر گھر میں پتھر آیا اور فلاں ہوا. دیکھو بات سنو, اگر یہ خواب سچا نہ ہوا نا تو میں پورے عرب میں یہ بات اعلان کروں گا کہ اکذب اہل اکذب البیت فی العرب, سب سے بڑے جھوٹ بولنے والا گھر اگر کوئی ہے عرب میں تو یہ ہے. میں تمہیں پھر نہیں چھوڑوں گا, میں تمہیں سارے عرب قبائل میں بدنام کروں. بعد نے کہا بھی مجھے نہیں پتا, تم جانو خواب جانو. اب ابھی تین دن نہیں گزرے تھے کہ جناب یہ زمزم پہنچ گیا. اب سوچ میں پڑے کہ کیا بات. اس نے کہا ابھی ابو سفیان کہاں ہے؟ اس نے کہا ابو سفیان اس وقت فلاں مقاب پہ ہوگا, لیکن وہ تو بالکل خطرے میں گھر چکا ہے, اور ہو سکتا ہے کہ ہماری مدد وہاں پہنچتے پہنچتے وہ قافلہ ہمارا لٹ بھی چکا ہو. تو ابھی جہل نے سب نے اتبا اتبا شہبا ربیا ابھی لاب امیت نے خلف سب کٹے ہو گئے. انہوں نے کہا قریشی ہو تیار ہو جاؤ. ہر قریش کا قبیلہ جو ہے نکلے اپنے اپنے جوانوں کے ساتھ, اور سواریاں ہتھیار سب مکمل تیار کر لو. تو بہرحال یعنی یہ یہاں سے تقریباً بعض روایات میں 990 آدمی ہیں اور بعض میں 1000 آدمی ہیں. 1000 کا قافلہ اور بڑے لڑاکا لوگ اور گھوڑے, 200 تو صرف گھوڑے تھے ان کے, یعنی باقی ہر آدمی 1000 آدمی اپنے اپنے اونٹ پہ ہے, کسی ایک اونٹ پہ دو آدمی بھی نہیں. 1000 اونٹ جو ہے وہ تو باقاعدہ سواری کے لیے, 200 گھوڑا احتیاط کے لیے ساتھ ہے, اور اس کے بعد گانے والیاں اور کائنات اور مغنیات اور اصحاب الرایات, یہ طوائفیں جو تھی نا یہ جھنڈے والیاں کہلاتی تھی, کیونکہ جھنڈا لگا لیتی تھی گھر پہ تو لوگوں کو پتہ لگے کہ یہ طوائف. تو اس لیے ان کو صاحبات الرایات کہا جاتا تھا. تو یہ بھی ساتھ لے لی گئی, یہ گائیں گی اور ہماری مجلسیں ہوں گی, اور اگر جنگ ہوگی تو پیچھے سے ہمیں ترانے گا گا کہ ہمیں جو ہے وہ قوت دیں گی, طاقت دیں گی ہمیں لڑنے کے لیے. کہ آدمی مست ہو جاتا ہے نا, عرب لڑکیاں میں شعر پڑتی ہیں, بزدل ہو کے گھر آؤ گے تو کس کو منہ دکھاؤ گے, عجیب عجیب اشعار پڑتے. تو پھر وہ جان فشانی سے لڑتے تھے. یہ پوری تیاری کے ساتھ قافلہ نکلا, ابو لہب نہیں گیا, اس نے اپنے بدلے میں ایک بندہ بھیجا, اس کو پیسے دیے کہ تم میری طرف. امیت ابن خلف جو ہے اس نے بھی بہانہ بنا لیا, اس نے کہا کہ میں نہیں. اچھا امیت ابن خلف کیوں نہیں گیا؟ کہ اس کو ایک آدمی نے بتایا تھا کہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ تیرے لیے بد دعا کر رہے ہیں, اور فرما رہے تھے کہ امیت ابن خلف جو ہے یہ قتل بڑی بری بات. اچھا انہیں کیا بتایا تھا کہ مکے کے اندر مرے گا یا مکے سے باہر مرے گا؟ اس نے کہا یہ تو نہیں بتایا، البتہ یہ بتایا تھا کہ بڑی بری موت مرے گا، اس لیے اس نے کہا بھی میں تو نہیں جاتا، محمد مصطفیٰ نے بد دعا کی ہوئی ہے کہیں میری موت کا وقت نہ آ گیا، ادھر رات کا خواب نظر آ جائے. تو ابو جہل کو پتا چلا تو اس نے کیا کیا، اس نے ایک آدمی کو دیا بخور. بخور آپ تو مکے میں رہتے ہیں نا، بخور جانتے ہیں، یہ جو عرب لوگ ڈالتے ہیں نا اونٹ کی لکڑی آگ پہ اور اس سے جو دھواں اٹھتا ہے اس کو کہا جاتا ہے بخور. اور یہ بخور مختلف قسم کے ہوتے ہیں، سندل کا ہوتا ہے، اود کا ہوتا ہے، گلاب کا ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے، اور اس کو ڈالا جاتا ہے اور گھر میں ایک قسم کی خوشبو ہوتی ہے. اور اصل میں اس کا استعمال زیادہ تر جو تھا عرب میں ابتدا کے اندر، اب بھی شاید ہوگا، تو عورتیں کرتی زیادہ استعمال، چونکہ تاکہ عورت کے بدن میں خوشبو رہے، اپنے خاوند کے زیادہ مرغوب رہے، تو وہ لباس پہن کے غسل کر کے اس کے آگ کے دھوئیں کے اوپر کھڑی ہو جاتی تھی، آگ تک پورے بدن میں خوشبو آ جائے، اور پھر اندر جو روائے قریہ ہیں جو چیزیں وہ بھی اس کے اثر سے ختم ہو گئے. تو اس نے اونٹ جلا کر باقاعدہ وہ امیہ بن خلف کو بھیجا اور کہا تبخر یا امیہ، کہ بڑا خاص اونٹ بھیجا ہے ابو جہل نے تمہارے لیے. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا تم تو عورتوں والی بات کر رہے ہو نا، ڈر کے مارے بدل کے لیے نہیں نکل رہے ہو، تو گھر میں بیٹھو، بخور لگاؤ، عورتوں والا کام کرو. باہر تو مرد جاتے ہیں تلوار سے لڑنے والے، بخور لگانے والے تھوڑے لڑیں گے. جیسے آج کل حالت ہے ہماری، اللہ معاف کرے، اللہ پاک کریں، دعا کریں کہ خاص طور پہ اللہ عرب کو ہر فتنے سے محفوظ رکھے، کیونکہ یہ تو اتنے بےچارے آرام پسند ہو گئے، ایئر کنڈیشن کے بغیر نہیں کھڑے ہو سکتے، لڑیں گے بیٹی. یعنی جو آدمی ایئر کنڈیشن کے بغیر ایک منٹ نہ گزار سکتا گاڑی میں بیٹھے، میرے خیال میں اگر ان کے بس میں ہو نا تو گاڑی بعد میں سٹارٹ کریں اور اے سی پہلے سٹارٹ کریں. کٹھا تو اب بھی کر لیتے ہیں ایک ہی سوئچ کے ساتھ کٹھا سٹارٹ ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی ایسا سسٹم ہو کہ بھئی اے سی پہلے سٹارٹ ہو، اور بڑے لوگ تو خیر اب وہ سارا کچھ ان کے پاس ریموٹ پہ ہوتا ہے، وہ گھر سے نکلنے سے پہلے گاڑی سٹارٹ کر دیتے ہیں تاکہ اے سی سٹارٹ ہو اور ہم جب پہنچے تو گاڑی ٹھنڈی ہو چکی ہو، یہ نہ ہو کہ ہم بیٹھے ہوئے پھر انتظار کرتے رہیں کہ کب ٹھنڈی ہوگی. تو اس قوم کا کیا ہوگا؟ اللہ حافظ. اسی لیے شورش نے کہا تھا نا کہ یا مولا، یا رب، یہ کیسی قوم ہے کہ جن کی ابتدا ام اسماعیل سے ہوئی تھی اور انتہا ام کلثوم پہ، یہ کیسی قوم؟ آ تجھ کو بتاؤں میں تقدیر قوم کیا. شمشیر و سنا اول طاؤس و رباب. ایسے تو نہیں اقبال بیچارہ روتا گیا. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جناب انہوں نے اپنے قافلے کو نکالا. اچھا خدا کی جان ہے اب ادھر سے بھی قافلہ چل رہا ہے 314 کا. اچھا ان کے ذہن میں تو کوئی لڑائی کا سوال ہی نہیں ہے، کوئی لڑائی کا تصور ہی نہیں ہوتا، قافلے کے لیے نکل رہے ہیں، قافلہ مل گیا ٹھیک ہے، نہیں ملا واپس چلے جائیں. چلتے 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 ایک مقام ہے بدر سے پہلے، ایک ہے عدوۃ الدنیا اور ایک ہے عدوۃ الاسر، جس کو قرآن نے بھی اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى والركب اسفل منكم فلو تواعدتم تختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا. اللہ نے فرمایا میرے بدری صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم عدوہ دنیا جانب شمال میں اور کافر عدوہ قصوی جانب جنوب میں، والرکب اسفل منکم، اور قافلہ تم دونوں سے نیچے، کیسے انتظام ہم نے کیا کہ تم ادھر ہو کافر ادھر ہیں، قافلہ نیچے ہے سمندر کی طرف. اللہ نے فرمایا لو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد، اگر تم آپس میں پروگرام بنا کر بھی کوئی پروگرام لڑائی کا بناتے تو ضرور ایک دوسرے سے آگے پیچھے ہو جاتے، ایسا نہ ہوتا. ہو سکتا ہے وہ نہ آتے، ہو سکتا ہے آپ لیٹ ہو جاتے. ولکن لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، اللہ پاک جو چاہتے ہیں، جو فیصلہ کر لیتے ہیں، جو قضا کر لیتے ہیں، پھر وہ ہو کے رہتی ہے. یہ تو ہمارا فیصلہ تھا کہ ہونا چاہیے، لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، کہ جس نے برباد ہونا ہے وہ بھی دلیل کے بعد، سمجھ کے بعد، یہ نہ کہے کہ مجھے پتہ نہیں، نہیں پھر سمجھ کے جان بوجھ کے برباد ہو، اور جس نے زندہ رہنا ہے اور اسلام قبول کرنا ہے وہ بھی حق کو باطل دیکھے اچھی طرح، یہ نہیں زبردستی قبول کرے، نہیں، حق کو باطل واضح ہو، ہم کھولنا چاہتے ہیں. اور جناب جب یہ مکے سے نکلے تو ان کو ایک فکر ہو گئی، کیونکہ قریش نے بنو کنانہ کا ایک آدمی قتل کیا تھا، اور بنو کنانہ جو تھے وہ انتقام لینے کی انتظار میں تھے کہ ہمیں قریش کا بندہ ملے اور ہم بھی قتل کریں، یہ تو قبائل میں پھر ہوتا ہے، وہاں تو یہ تصور نہیں ہے کہ بھی آدمی مر جائے اور وہ چھوڑ جائیں بھول جائیں، عجیب لوگ ہوتے ہیں ان کے، یعنی آپ سوچ نہیں سکتے. ایک آدمی کے والد کو قتل کیا گیا، اس کا بیٹا پڑھا لکھا ٹھیک ٹھاک تعلیم یافتہ تھا، پتہ نہیں ایم اے تھا یا کیا تھا، وہ وہاں سے بالکل ابھی بچہ تھا، کالج سے نکلا، اور اس وقت وہ کالج میں تھا جب اس کے باپ کو قتل کیا گیا، وہ کالج سے ہی وہیں سے اس کو ماں نے کہا کہ اب بیٹا تم یتیم ہو گیا، تمہارا کوئی بھی نہیں بچا ہے، جو رشتے دار ہیں وہ بہت دور کے رشتے دار ہیں، اب تو تمہاری اپنی جان خطرے میں ہے، تم کسی طرح باہر نکل جاؤ، تو جو کچھ ماں کے پاس پیسہ پونجی تھی بیچاری نے زیور بیور بیچ بوچ کے اس کو دیا، اور وہ جرمنی نکل گیا، جرمنی جا کے پتہ نہیں اس نے کتنی بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کی، وہ کتنا تعلیم میں آگے بڑھ گیا، اور جناب آپ حیران ہوں گے کہ وہ تقریباً کوئی 23 سال گزرنے کے بعد اب دنیا بھول گئی، اس کی ماں بھی مر گئی، کچھ نہیں رہا پیچھے، 23 سال گزرنے کے بعد وہ وہاں سے واپس آتا ہے اور آ کے باقاعدہ کلاشنکوف خریدتا ہے، دو آدمی کرائے کے قاتل اپنے ساتھ لیتا ہے، اور جن لوگوں نے اس کے باپ کو مارا تھا ان کے 13 بندے جا کے مار دیتا ہے 23 سال کے بعد، وہ پڑھا لکھا لیکن وہ دماغ سے وہ بات نہیں نکلی، مانگا باپ کا بدلہ تو لینا ہے، ورنہ لوگ کیا کہیں گے، اتنا بغیرت بیٹا تھا کہ اپنے باپ کے خون کا بدلہ بھی نہیں لے سکتا، کیسی اولاد، یہ قبائل میں یہ ہوتا ہے. تو بہرحال تو اس نے اب جناب ان کو خیال آیا ابو جہل کو کہ اب جا تو رہے ہیں ہم بدر کی طرف، مدینے کی طرف، اس وقت تو بدر کا تصور نہیں تھا نا، وہ تو راستے میں آ رہے تھے بھی قافلے کو بچانا ہے، قافلہ جہاں ملے رابوں کو ملے بستورہ ملے کسی جگہ مل جائے، ان کو تو پتہ نہیں تھا کہ اللہ کی فیصلہ ہمارا بدر میں ہونا ہے، تو اس نے کہا ہم جا تو رہے ہیں لیکن جب مکہ خالی ہو جائے ہم تو سب لوگ جا رہے ہیں، اور بنو کنانہ اگر آگے مکے پہ حملہ کر دیں ہماری عورتیں اٹھا کے لے جائیں تو ہم کیا کر لیں گے، ان سے تو ہماری بنتی نہیں جنگ ہے ہماری، تو شیطان ابلیس لعین جو ہے نا ایسے موقعوں کی انتظار میں رہتا. وہ فوراً سراقہ ایک سردار تھا قبیلہ کا، اس کی شکل میں آیا اور ابو جہل کو آ کے ملا، کہنے لگا ابو جہل لماذا تردد، کیوں ڈر رہے ہو، کیا بات، اس نے کہا سردار بات ٹھیک ہے، ہمارا بنو کنانہ سے جھگڑا ہے، ہم جو سارے باہر جا رہے ہیں اور بنو کنانہ والے مکے پہ حملہ کرتے، مکہ تو خالی، انہوں نے کہا مت گھبراؤ، انی جار لکم، میں جو تمہارا ہمسایہ ہوں میں نگرانی کروں گا، مکے پہ میں حملہ نہیں کرنے دوں گا، انہوں نے کہا اس کا تو تم فکر نہ، مکے پہ تو کوئی قبیلہ نہیں ہے، یہاں تو میں پہرا، اگلی بات ہے بڑا اچھا موقع ہے، اور پہنچو قافلہ لٹ گیا برباد ہو جاؤ گے، 1000 اونٹ ہے اور مسلمانوں کو اگر 1000 اونٹ تجارت کا مال مل گیا تو کیا سمجھتے ہو، خاموش مدینے میں بیٹھ رہیں گے، وہ تو غریب ہیں مجبور ہیں کہ ان کے پاس طاقت نہیں دولت نہیں، ورنہ یہ تھوڑا ہے کہ مسلمان کے پاس ضمیر نہیں ایمان نہیں. ابو جہل نے کہا بات تو تمہاری ٹھیک ہے، چلو نکلو. اب جناب یہ یہاں سے چل پڑے، قافلے نے ابو سفیان نے بڑی عقل مندی کا ثبوت دیا، اس نے اپنے قافلے کو ایک غیر معتاد راستے سے بالکل سمندر کے قریب کر دیا. آپ دیکھیں نا کبھی پرانے راستے سے مدینہ منورہ جائیں عربوں کے راستے سے، آپ کو سمندر نظر آتا ہے باقاعدہ کنارے پہ آپ چل رہے ہیں، تو اس نے اپنے قافلے کو اور زیادہ سمندر کے قریب کر دیا اور پہاڑوں کی اوٹ میں آ گیا، اور راستہ غیر محتاط تھا، تو اب نہ تو مسلمانوں کو پتہ چل رہا ہے قافلہ کہاں ہے، اور نہ ان مکے والے تو خیر یہاں سے نہیں کر رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر اسی تلاش میں نکلے اور چلے کہ ہم دیکھیں کہ قافلہ کہاں ہے کو پتا چل جائے. راستے میں آتی ہیں اسی بدر کے راستے میں تو سڑک کے کنارے ایک بوڑھا آدمی بیٹھا ہوا ہے, بدو ہے بوڑھا. اس کو آخر ملے, آپ نے پوچھا کہ بھئی تمہیں کوئی خیر خبر قافلے کا کوئی پتا؟ اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میرے جو معلومات ہیں مجھے پتا چلا ہے کہ قافلہ جو ہے اس کا تو ہمیں پتا نہیں حقیقت میں کہ کدھر, لیکن یہ مجھے پتا چلا ہے کہ زمزم ابن عمر جو تھا اس نے مکے والوں کو اطلاع دے دی ہے اور وہاں سے ہزار کی تعداد میں لشکر جرار جو ہے وہ نکل, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ فلاں تاریخ کو لشکر مکے سے چلا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عدوۃ القصوی کو پہنچ چکا ہو. اور اس نے کہا اسی طرح مجھے یہ بھی پتا چلا ہے کہ مدینہ منورہ سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قافلہ جو ہے چلا ہوا ہے, اور جو میرے علم میں ہے کہ فلاں تاریخ کو مدینہ سے نکلے ہیں, تو وہ میرا خیال ہے کہ عدوۃ الدنیا میں پہنچ گئے. یعنی اندازہ کریں اس بوڑھے کی تخطیط کا اور دماغ کا کہ بھئی اگر ایک قافلہ اونٹوں پہ چلے مدینے سے تو کہاں پہنچا ہوگا, اور مکے سے چلے تو کہاں پہنچا, اور عین وہی جگہ بتایا. اس نے کہا کہ مکے والے تو پہنچے ہوں گے عدوۃ القصوی کے پاس, اور مدینے والے پہنچے ہوں گے عدوۃ الدنیا کے پاس. تو اب جب وہاں آ گئے تو کچھ صحابہ حضور کی خدمت میں آئے, انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کہ ہمیں اس جگہ نہیں رکنا چاہیے, اور دو آدمی اس سے معلومات بھی حضور کو ہو گئے کہ بھائی قافلہ جو ہے وہ آ تو رہا ہے لیکن اپنے راستے پر نہیں, وہ تو طریق پر نہیں ہے, معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس نے اور زیادہ سمندر کی طرف اختیار کر لیا ہے. انہوں نے کہا حضور ہمیں یہاں نہیں رکنا چاہیے جہاں ہم رکے ہوئے ہیں عدوۃ الدنیا کے پاس, یہاں کو پانی نہیں, ہم چاہیے کہ ہم ایسے مقام پہ جائیں کہ جہاں پانی, تو یہ وہاں سے پانی کے لیے چلے اور بدر میں پہنچے. اللہ کو منظور, اللہ نے جو بدر کو شان دی کہ قیامت تک بدر کا نام جو ہے قرآن میں پڑھا جائے, قیامت تک بدر کا نام جو ہے وہ زندہ رہے گا, تاریخ کے ماتھے پہ اسلام کا ایک عظیم جمر, عظیم غزوہ, عظیم فتح, یوم الفرقان. تو یہ ماہ بدر پر پہنچے, اور اس صحابی نے ایک اور مشورہ بھی دیا, اس نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم ایسا کریں کہ اور جو چھوٹے چھوٹے یہاں چشمے ہیں کنویں ہیں ان سب کو ہم بند کر دیں, تاکہ اگر واقعی کوئی کافروں کا لشکر آ بھی رہا ہے تو ان کے پاس پانی نہیں ہوگا, ہمارے پاس پانی ہوگا. یہ اپنی طرف سے حضور نے فرمایا ہاں ٹھیک رائے. اور اللہ نے آسمان سے بارش, اللہ کی شان ہے, دیکھیں قرآن پاک نے خود اس نقشے کو بیان
کیا. ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام.
اللہ نے فرمایا کہ ہم نے میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم, ایک تو آپ کی صحابہ پر ایک نعاس کہتے ہیں نیند مسلم, اور دوسرا ہم نے آسمانوں سے بارش برسا دی. کیوں؟ تاکہ وہ زمین ٹھنڈی بھی ہو جائے, جم بھی جائے, چلنے میں بھی آسانی ہو. اور یہ نیند, یہ پانی, یہ رحمت کیوں کی؟ تاکہ تمہارے دلوں میں اگر کوئی چیز شیطانی وساوس ہیں تو اللہ ان کو بھی دور کر دے. اور ہم نے یہ کر دیا, لیربط علی قلوبکم, اس نیند کو بھیج کر ہم نے آپ کے دلوں کو مضبوط کر دیا. فیثبت به الاقدام, اور زمین کو جما کے ہم نے موقع دیا کہ آپ قدم جما کے لڑ سکیں. یہ سارا انتظام اللہ کی قدرت خود کرتی جا رہی ہے. ابو جہل نے بھی دو آدمی بھیجے, اس نے کہا کہ تم نکلو پتہ کرو کہ بھئی وہ کیا ہوا. تو بہرحال تھوڑی دیر کے بعد ابو سفیان کی اطلاع پہنچی مکے والوں کو, اس نے کہا دیکھو بھائی میرا قافلہ تو نکل گیا, اب مسلمان مجھ پہ حملہ نہیں کر سکتے کیونکہ تم بدر میں آ گئے ہو, عدوۃ القصوی پہ پہنچے ہوئے, اور میں تو اس سے اور زیادہ مکے کی طرف نکل گیا ہوں نا, تو مسلمان تو اور ادھر ابھی مدینے کی طرف ہیں, تو اب وہ آپ کے لشکر کو عبور کر کے تمہارے ساتھ نہیں لڑ سکتے نا, آگے لشکر بیٹھا ہوا ہے ہزار کا, تو لہذا قافلہ صحیح سلامت نکل گیا ہے. اور میری رائے یہ ہے کہ تمام سرداران قریش جو ہیں دوبارہ غور کریں, واپس آ جائیں گے, اب لڑنے کی کیا ضرورت, مقصد تو قافلے کا تحفظ تھا, قافلہ تو نکل گیا. جب پتہ لگا بنی زہرہ کو کہ قافلہ چلا گیا, انہوں نے کہا بھی ہم بھی واپس جاتے ہیں, ہم کیوں لڑیں, بھی خام خواہ بلا وجہ اب مسلمانوں کو کیوں ڈھونڈیں ہم. بنو ہاشم کو پتہ چلا, انہوں نے کہا بھی بات تو ٹھیک ہے, ہم آئے تھے قافلے کے تحفظ کے لیے, ہمارا قافلہ خیریت سے چلا گیا, اب ہم کیوں خام خواہ جائیں اور مسلمانوں کو تلاش کرتے پھریں گے, جی تم کہاں ہو کہاں ہو کہاں ہو, وہ بھی قافلہ ڈھونڈنے آئے تھے ان کو بھی نہ ملا, وہ بھی جہاں ہوں گے آخر تنگ آ گئے واپس چلے جائیں. بنو ہاشم نے کہا ہم بھی واپس جاتے, بنو زہرہ نے کہا ہم بھی واپس جاتے, عتبہ نے تو خیر کھڑے ہو کے اعلان ہی کر دیا, اس نے کہا بھی ہم تو واپس جا رہے ہیں, ہم نہیں لڑتے, کیوں جائے مسلمانوں کو ڈھونڈنے کے لیے. بھائی تم لوگوں نے اعلان کیا تھا کہ اپنے قافلے کی حفاظت کے لیے نکلو, اور ہم قافلے کی حفاظت کے لیے نکلے, اور بالکل خیریت سے ہمارا قافلہ چلا گیا. ابو جہل کو پتہ چلا, اس نے کہا تمہارا گیا, اتنی مشکل سے میں اتنی بڑی تعداد اتنی بڑی قوت لے کے نکلا تھا کہ آج مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں, یہ تو پھر کچھ نہ ہوا, اتنا سفر کر کے بھی ہم آئے اور مسلمان ہمیں پتا ہے کہ ہیں تو اسی راستے میں, یہ نہیں پتا کہ کہاں ہیں. اس نے عامر زمری کو بلایا, اس کے بھائی قتل ہوا تھا, اس کو قتل کیا تھا عبداللہ ابن جہش کے قافلے, اس نے اس کو بلایا, اس نے کہا دیکھو یہی تو موقع تھا, ہمیں مسلمانوں کا کتنے لوگوں میں 200, 300, 400, 500, ہم تو 1000 ہیں, یہی تو موقع تھا کہ آج ہم مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں اور تیرے بھائی کا بدلہ لے لیں, لیکن یہ دیکھا نہیں ہو بنو زہرہ والے بنو ہاشم عتبہ سب تھے تو واپس جانے کے لیے تیار ہو گئے. انہوں نے کہا اچھا, اس نے جناب وہ اپنے کپڑے پھاڑے, پٹی اٹھا کے سر پہ ڈالی اور آگے جناب رونا شروع کر دیا اور چیخنا شروع کر دیا کہ مکے والو تم بڑے غدار, تمہارا بیٹا مر جاتا, تمہارا بھائی مر جاتا, تم بدلہ لیے بغیر کبھی واپس نہ جاتے, بیٹا چونکہ میرا بھائی مرا تھا نا اس لیے تمہیں اب واپسی یاد آ گئی, تو اتفاق سے آئے ہیں مسلمانوں کے ہم قریب ہیں, اس کو چل دو. اب انہوں نے جب غیرت دلائی سب پھر رک گئے, چلو ٹھیک ہے جی تلاش کرتے ہیں مسلمان. دو آدمی گئے تھے تلاش کے لیے ابو جہل کے, مسلمانوں نے ان کو پکڑ لیا, وہ جب پکڑے گئے ان سے پوچھا مسلمانوں نے کہ بھی تم کون ہو, انہوں نے کہا ہم قریش کے ساتھی, انہوں نے کہا نہیں تم ابو سفیان کے قافلے کے آدمی, انہوں نے کہا نہیں ہم قافلے کے آدمی نہیں ہیں. اب مسلمان ان کو مارنا شروع کیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے, آپ نماز سے فارغ ہوئے, آپ نے فرمایا عجیب بات, جب وہ سچی بات کرتے ہیں تو مارنا شروع کر دیتے ہو, جب جھوٹ بولتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں ان کو, وہ تو ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ ابو سفیان کے قافلے کے آدمی نہیں ہیں. حضور نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے تم ابو جہل کے قافلے کے لوگوں, کتنے آدمی ہیں مکے سے جو لے کے نکلا ہے. وہ آدمی بڑے سمجھدار تھے, انہوں نے کہا کہ جی یہ پتہ نہیں ہیں بہت سارے آدمی, انہوں نے فرمایا کوئی اندازہ, انہوں نے کہا جی اندازہ کوئی نہیں, ہم تو بدو لوگ ہیں, ان پڑھ لوگ ہیں, جاہل لوگ ہیں, ہمیں تو انہوں نے بھیجا تھا کہ ادھر جاؤ مدینے سے کوئی قافلہ لڑائی کے لیے نکل رہا ہے اس کا پتہ کرو. ویسے بہرحال قریش کا بہت بڑا لشکر ہے لیکن پتہ نہیں. خیر تھوڑی دیر کے بعد اس وقت پوچھا کہ اچھا روزانہ کتنے اونٹ ذبح ہوتے ہیں, اس نے کہا جی روزانہ جو ہے نا جی 10. حضور نے فرمایا اچھا اس کا مطلب ہے کہ 900 اور 1000 کے درمیان ہے تمہارا لشکر, کیونکہ ایک اونٹ جو ہے 100 آدمی کو پورا ہو سکتا ہے کھانے والے کو, جب 10 اونٹ روز کے ذبح کیے جاتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا 1000 کا لشکر ہے. انہوں نے کہا جی ہمیں یہ نہیں پتا. حضور نے فرمایا اچھا ان کو نہ مارو, ان کو چھوڑ دو, ان کا کیا ہے, یہ تو مامور ہیں ڈھونڈ رہے ہیں جیسے ہم ڈھونڈ رہے ہیں, یہ ویسے ہی ڈھونڈ رہے ہیں, ان کو چھوڑ دیا. انہوں نے جا کے بتایا, اب دونوں کا بھی تم کو پتا چلا کہ بھائی اب تو بالکل قریب ہیں, ہم صرف کوٹ ٹیلے کے ادھر ہیں پہاڑوں کے اور ہم ادھر ہیں. ہم تو بالکل قریب آ گئے، بالکل عین درمیان میں تو کوئی فاصلہ ہی نہیں۔ اب ابو جہل نے اپنے لشکر کو للکارا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو بھی یقین ہو گیا کہ اب تو جنگ ہونی ہے۔